أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. امید ہے کہ آپ سب نے سورہ یوسف کے بھیجے ہوئے آڈیوز جو ہیں وہ سارے سن لیے ہوں گے، کیونکہ اب جو میں آڈیوز بھیج رہی ہوں یہ سورہ یوسف کی انڈرسٹینڈنگ اور اس کی جو تفسیر جو آلریڈی بھیج دی گئی ہے اس میں سے جو اسباق، جو لیسنز ہمیں ملتے ہیں، اور جیسا کہ ہمارے اس دورے کا ٹائٹل ہے کہ ہم قرآن کو اپنی ترجیح کیسے بنائیں، اور یہ ہے کہ کیا ہم واقعی مطلب قرآن پہ عمل کر رہے ہیں، کیا واقعی قرآن ہر عمل میں ہماری ترجیح ہے. کیونکہ ایک دفعہ جب قرآن ہماری ترجیح بن جاتا ہے، ایک دفعہ جب ہماری سوچ میں قرآن سے آئے ہوئے سبق پرائیورٹی پہ آ جاتے ہیں، وہ ہماری ترجیحات میں شامل ہو جاتے ہیں، تو پھر قرآن ہمارے لیے ایک خوبصورت تسلی بن جاتا ہے. اور سورہ یوسف وہ سورت ہے جہاں سے قرآن میں ایک خوبصورت تسلی کا آغاز ہوا ہے. یہ مکی سورت ہے، اور مکی سورتوں کا کیریکٹر اگر آپ دیکھیں تو وہ آخرت پر مبنی ہے، توحید پر مبنی ہے، اس میں عذابوں کی وعیدیں ہیں، اس میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اس میں گنہگاروں کے لیے اور نافرمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے وعیدیں ہیں. لیکن سورہ یوسف ایک ایسی مکی سورت ہے جس کے تین امتیازات ہیں، بڑے تین امتیازات ہیں. جن لوگوں نے وہ سبق سن لیے ہیں ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا. سب سے پہلا امتیاز تو اس کا یہ ہے کہ یہ پوری کی پوری ایک پیغمبر کے واقعے پر مبنی ہے. قرآن میں اور کوئی ایسی سورت نہیں ہے. پیغمبروں کے حالات قرآن میں آئے ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، حضرت ابراہیم ہیں، حضرت نوح ہیں، لیکن کوئی ایک پوری کی پوری سورت ایک پیغمبر کی کہانی کو اس کے بچپن سے لے کے اس کے زندگی کے آخری وقت تک اور آخری باتوں تک کوئی صورت ایسی نہیں ہے جو اس طرح کے ڈیزائن والی ہمیں ملی ہو قرآن میں. دوسرا بڑا امتیاز اس کا یہ ہے کہ یہ ہے تو مکی صورت، لیکن اس میں مکی مضامین اس طرح نہیں ہے جیسے باقی ساری مکی صورتوں میں ہیں. تو نہ صرف یہ قرآن میں ایک امتیازی صورت ہے کہ یہ پوری کی پوری ایک کہانی ہے، یہ مکی صورتوں میں سے بھی ایک بالکل امتیازی صورت ہے، اور یہ ایک بالکل مختلف سبجیکٹ میٹر لیے ہوئے ہیں. یہ اس کا دوسرا امتیاز ہے. تیسرا امتیاز اس کا یہ ہے کہ یہ جس جگہ پہ قرآن میں رکھی گئی ہے یہ سورہ ہود کے بعد آتی ہے، اور سورہ ہود جو ہے وہ قرآن کی ترتیب میں 11th سورت ہے، نمبر 11. سورہ یوسف جو ہے یہ 12th سورت ہے، لیکن یہ وحی کے تقریباً آپ سمجھیں کہ مڈل میں آئی ہے. ہمارے پاس 114 سورتیں ہیں قرآن میں، اور ترتیب نزول کے لحاظ سے سورہ یوسف جو ہے یہ نمبر 53 پر ہے. تو اپنے نزول کے وقت کے اعتبار سے، نزول کے زمانے اور نزول میں جس طرح کی اور صورتیں آئی ہیں اس زمانے میں، ان میں یہ ایک بالکل ممتاز صورت ہے، بالکل مختلف صورت ہے یہ. دوسری بات وہ جو میں نے آپ کو بتائی کہ یہ قرآن میں بھی پورے کا پورا ایک واقعہ ہے ایک پیغمبر کا، تو اس کے یہ تین امتیازات آپ دیکھیں، اور جس جگہ پہ یہ قرآن میں رکھی گئی ہے جو تیسرا امتیاز ہے کہ یہ سورہ ہود کے بعد ہے، اور یہ سورہ رعد سے پہلے ہے، اور سورہ رعد بھی ایک بالکل مختلف صورت ہے. تو تھوڑا سا اگر آپ اس کے سیکوینس کو دیکھیں، سورہ ہود سے پہلے جو صورت ہے ہمارے پاس قرآن میں وہ ہے سورہ یونس. وہ بھی بہت توحید کا بیان ہے، بہت زیادہ توحید کا بیان ہے. ٹھیک ہے جی، سورہ توبہ گزر چکی ہے، سورہ انفال گزر چکی ہے جس میں جہاد کا بیان ہے، منافقوں کا بیان ہے. اپنے زمانے کے اعتبار سے اور جس جگہ پہ یہ قرآن میں پڑھی ہوئی ہے، اس سورت کا سبجیکٹ تسلی ہے۔ ایک انسان جب قرآن اتنا پڑھ لیتا ہے جتنا ہم نے پڑھ لیا ہے، یہ 12ویں سورت ہے قرآن کی، اور یہ کون سے پارے میں ہے؟ یہ 12ویں پارے میں بھی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو ایک انسان جب قرآن اتنا پڑھ لیتا ہے، اس کے ذہن میں جو سوالات آتے ہیں اور وہ اللہ سے جس قسم کا تعلق چاہتا ہے، یہ سورت اس کا بہترین جواب ہے۔ یہ تسلی کی سورت ہے، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے، کیونکہ قرآن جب کسی کی ترجیح بن جاتا ہے، اور یہاں تک یعنی سورہ ہود تک پڑھنے کے بعد، سورہ ہود وہ سورت ہے جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے سورہ ہود کی سختیوں نے بوڑھا کر دیا ہے، یعنی کہ آخرت کا انذار اور انسان کے اعمال پر ملنے والی دنیاوی سزائیں جس طرح سورہ ہود میں بیان ہوئی ہیں، وہ ایک بہت ہی انٹینس بیان ہے، اس میں بہت شدت ہے۔ اور جیسا اللہ تعالی ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے، اس کو پتا ہے کہ اب میرے اس بندے کو تسلی کی ضرورت ہے۔ تو جہاں سے سورت شروع ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حروف مقطعات کے بعد اللہ فرماتا ہے تلک آیات الکتاب المبین، یہ ایک روشن کتاب کی آیات ہیں، یہ اس کی نشانیاں ہیں۔ اور پھر نہ صرف قرآن کو روشن کہا گیا ہے، کیونکہ بیان ہونے کا مطلب ہے صاف نظر آنے والا، تو قرآن صاف نظر تو آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم اسے سمجھو۔ نظر تو یہ تمہیں ہر جگہ آتی ہے، ہر وقت تمہارے سامنے پڑا ہوتا ہے، یہ جناب قرآن ایسی کتاب ہے جو آپ کے موبائل فونز میں موجود ہے، آپ کی لائبریریز میں، آپ کی ٹیبلز میں، آپ کی الماریوں میں، کہاں نہیں ہے یہ، لیکن اسے کھول کے دیکھو۔ ہیں جب ایک بات تمہیں صرف نظر آ رہی ہو تو صرف اس کو دیکھنے پر اکتفا نہ کرو، ایک روشن نشانی جیسا کہ قرآن ہے، تم اس سے فائدہ اٹھانے سے محروم رہ سکتے ہو، اللہ نہ کرے اگر تم اسے کھول کر یہ نہ دیکھو کہ کتنی آسان ہے یہ سمجھنے کے لیے، ہم نے تو اسے عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تعقلون، تاکہ تم اسے سمجھو، یہ تمہاری عقل میں آ جائے۔ اور ایک دفعہ جب یہ تمہاری عقل میں آئے گی تو اللہ کیا کہتا ہے، نحن نقص علیک احسن القصص، ہم ہی، بے شک ہم ہی بیان کرتے ہیں تم پر ایک بہترین قصہ۔ احسن القصص، اس کہانی کو قرآن میں کہا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبروں میں سے حضرت یوسف کا واقعہ ایسے ہے، ایسا واقعہ ہے، اور اس میں اتنے سبق ہیں اور اتنا ایسنس ہے اس میں، کہ اس کو اللہ نے بہترین قصہ کہا ہے۔ ہم تمہارے لیے بیان کرتے ہیں ایک بہترین قصہ، بما اوحینا الیک، اس لیے کہ ہم نے وحی کیا ہے تمہاری طرف، حاذا القرآن، یہ قرآن، چونکہ ہم نے وحی کیا ہے، ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں، تو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم تمہیں ایک بہترین قصہ سنائیں۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور اس سے پہلے تم غافلوں میں سے تھے، یعنی کہ قصے تو تم سنتے تھے، کہانیاں تو تم سنتے تھے، ہو سکتا ہے حضرت یوسف کا قصہ بھی تم نے سنا ہو، لیکن تمہیں وہ ایسا نہیں سمجھ آتا تھا جیسا ہم سمجھانے جا رہے ہیں، اس سے پہلے تم بے خبر تھے۔ اور غافلین، بہت سے غافلوں کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ اور پھر کہانی شروع ہوتی ہے، اس قال یوسف لابیہ، یا ابتی، جب یوسف نے اپنے ابا سے کہا، اے ابا جان، یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی رأیتو، بے شک میں دیکھتا ہوں، احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ اب حضرت یوسف نے ایک خواب دیکھا اور وہ اپنے ابا سے اس خواب کا ذکر کر رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک کہانی سنا رہا ہے، اور سب سے پہلی بات جو اس سے ہم سیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب کسی کو کوئی ہم کہانی سناتے ہیں یا قصہ بتاتے ہیں، تو بہتر ہے کہ ہم اس کا جو مین پوائنٹ ہے، اس کی جو جسٹ ہے، جس تو اینڈ میں آتی ہے، مین پوائنٹ، یعنی آپ نے ایسا دیکھا ہوگا نا کہ لوگ جب بات شروع کرتے ہیں تو وہ ایسے بات کرتے ہیں کہ آپ کو آگے کی بات، جب وہ آگے پہنچتے ہیں تو آپ کو بھول گیا ہوتا ہے کہ کس چیز کا ذکر کر رہے تھے۔ तो एक कहानी का सही इम्पैक्ट बनाने के लिए अगर आप कोई सबक आमोज कहानी किसी को सुना रहे हैं तो उसको वहाँ से शुरू करें जो उसका एक चौंका देने वाला मोड़ हो। लेकिन आप शुरू में ही कहें कि हज़रत यूसुफ जो थे, अब आप हज़रत यूसुफ की कहानी कहीं पढ़ें ना, अब तो इनकी एक फ़िल्म भी आ गई है यूट्यूब पर, उसमें आप देखेंगे कि इनकी अम्मा दिखाई जा रही हैं और उनकी सुतेली अम्मा दिखाई जा रही हैं और वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को कैसे वो खातून मिली और फिर उन्होंने उनसे शादी की और फिर वो ज़िज़की में वफात भी पा गई। वल्लाहु आलम, ये कहानियाँ हैं, इसराइली रिवायात हैं। अल्लाह ताला ने जहाँ से कहानी शुरू की है, जो मेन कैरेक्टर है वो दूसरे मेन कैरेक्टर को अपना एक ज़बरदस्त ख्वाब बता रहा है। बात ऐसे करें कि अगले की तवज्जो फौरन आपकी तरफ हो जाए। अब ये बच्चा जाके अपने अब्बा से कह रहा है, अब्बा जान, मैंने ख्वाब में देखा है कि 11 सितारे और सूरज और चांद सारे मुझे सजदा कर रहे हैं। ठीक है जी। काला, उसने कहा, या बुनैया, ए मेरे बेटे, ला तक्स रुया का अला इखवती का फयकीदू वलका कैदा। तो अब्बा ने क्या कहा, अब्बा ने जब ये ख्वाब सुना, वो भी पैगंबर हैं, वो चौंक गए कि यार ये तो बड़ा कीमती ख्वाब है। उन्होंने कहा, देखो अपना ख्वाब अपने भाइयों से ना बयान करना, वो कोई चाल चलेंगे तुम्हारे लिए, कोई चाल। कितना ये बड़ा सबक है, जो आप दिल में इरादा करते हैं, जो आपको अल्लाह की तरफ से इशारा मिलता है, जो आपका मकसद होता है, वो हर किसी से ना बयान करें, हर जगह कहते ना फिरें, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा ले आऊँगा, मैं ऐसा कर लूँगा। आराम से सिर्फ अपने इंतहाई हमदर्दों को और खैर ख़्वाहों को अगर आप वो बातें बताते हैं तो भी ठीक है, लेकिन हर जगह नहीं बयान करना। क्यों? क्योंकि वो एक चाल चलेंगे, कोई चाल चलेंगे, और तेरे लिए कोई चाल, वो ऐसी वैसी चाल नहीं होगी, वो तेरे खिलाफ होगी, तेरे लिए चलेंगे वो चाल। इन शैतवाना, और फिर देखें चूंकि पैगंबर हैं, इन न शैतान अलिल इंसान अदुव मुबीन, बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। तो हज़रत याकूब बच्चे को समझा रहे हैं कि देखो तुम्हारे इरादे और तुम्हारी आगे जो आने वाली ज़िंदगी है और तुम्हारे लिए जो तकदीर अल्लाह ने लिखी है उसके मुताबिक अगर तुम अल्लाह से करीब होने के लिए कोई काम कर रहे हो, अगर तुम कोई ऐसा काम करना चाहते हो जिससे तुम अपने खालिक तक पहुँच जाओ, जिससे तुम इस दुनिया में एक तब्दीली पैदा करो, तो वो हर किसी को ना बताते फिरो, वरना वो तुम्हारे खिलाफ चालें चलेंगे। وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ, और इसी तरह तुझे चुन लेगा तेरा रब, وَيُعَلِّمُكَ, और सिखाएगा तुझे, مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, مختلف बातों का अंजाम निकालना, وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ, और तुझ पर अपनी नेमत पूरी कर देगा वो, وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ, और याकूब के घर वालों पर, कमा अतम्महा, जैसा कि उसने पूरा किया था, आला अबवाई का, तेरे बाप दादों पर, मिन कबलो इब्राहिम व इसहाक, तेरे बाप दादे कौन थे, हज़रत याकूब कहाँ से आए, हज़रत इसहाक के बेटे थे ना, हज़रत इब्राहिम के पोते थे। इन्ना रब्बका अलीमुन हकीम, बेशक तेरा रब अलीम है, इलम वाला है और हिकमत वाला है। तो अब ये हज़रत याकूब जो हैं, उनको चूंकि पैगंबर हैं और बालिग हैं, एडल्ट हैं, बच्चों के वालिद हैं, उनको बहुत हद तक अपनी ज़िंदगी का मकसद मालूम है, और वो अपने बच्चे को समझा रहे हैं कि बेटा जी, जब हमें ऐसी बातें समझ आनी शुरू हो जाती हैं ना, तो वो हर किसी से नहीं बयान करते, सिर्फ अपने खैरख्वाहों से बयान करते हैं, अपने इरादे, अपने ख्वाब, अपनी एस्पायरेशंस, अपने एम्बिशंस, सिर्फ अपने खैरख्वाहों से बयान करें, हर जगह ना कहते फिरें। लोग कहते हैं ना, जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, करने वाले कर गुजरते हैं। और दूसरी बात यह है कि शैतान तो हर जगह पे इस ताक में बैठा हुआ है कि वो किस तरह हमारे नेक इरादों को खाक में मिला दे। तो शैतान तो इंसान का खुला दुश्मन है, अगर वो आपको आपके नेक इरादे से नहीं रोक सकता, तो वो आपके इर्द गिर्द के इंसानों को ऐसी चालें चलने पर मजबूर कर देगा जो आपके नेक इरादों के रास्ते में रुकावट बनेंगे। एक बात, और फिर हज़रत याकूब फरमा रहे हैं कि इसी तरह अल्लाह तुझे चुन लेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि वो एक पैगंबरों की लाइन में से हैं और अल्लाह वो ये सब के सब मुस्तफ़ैन है ना, ये सब के सब चुने हुए हैं। مجتبین ہیں یہ سارے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہیں ایسے ہی چن لے گا اور تمہیں پھر جیسے چونکہ خواب دیکھا ہے تو وہ اس نشانی کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہیں تعویل احادیث سکھائے گا, تمہیں تعبیر نکالنا سکھائے گا اور اپنی نعمت تم پہ پوری کر دے گا اور آل یعقوب پر, جیسا کہ اس نے ابراہیم اور اسحاق. اللہ سے بہترین گمان رکھنا ہے, بہترین گمان رکھنا ہے ہر صورت میں. پہلے دیکھیں جو بات حضرت یعقوب نے کی ہے اس سے یہ لگتا ہے جیسے یہ لوگوں سے بدگمان ہیں. حضرت یعقوب فرما رہے ہیں کہ وہ تمہارے لیے چالیں چلیں گے, لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے, ہم انسانوں سے بدگمان نہیں ہیں لیکن شیطان سے تو ہم اچھا گمان رکھ ہی نہیں سکتے. اور دوسری بات جو انہوں نے کی ہے وہ بہترین گمان پہ مبنی ہے کہ اے میرے بیٹے تجھے اللہ چن لے گا اور وہ تیری آل سے کیا ہوا وعدہ تیرے ذریعے پورا کرے گا, اور اللہ جو ہے وہ علیم اور حکیم ہے. لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیت للسائلین. تو تحقیق پر اللہ قسم کھا کے کہتا ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں میں ایک نشانی ہے, بلکہ نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے. تو جو سوالات ہمارے ذہن میں اس صورت میں اٹھتے ہیں جب ہمیں تسلی کی ضرورت ہوتی ہے, ان سوالات کے جواب اس صورت میں ایسے دیے گئے ہیں نا کہ اگر میں دو دن بھی بولتی رہوں تو میں وہ جوابات آپ کے لیے نہیں اکٹھے کر سکتی. میں تو آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے سیشن بھیجوں گی, لیکن اس یعنی جیسی تسلی اس صورت میں ہے نا, اور یہ صورت پڑھ کے تو پورے قرآن کے لیے ہم یہ کہتے ہیں, لیکن اس صورت کے بعد انسان کی زندگی, اس کی سوچ, اس کا ایٹیٹیوڈ اور اس کا ایکسپریشن بدل جاتا ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ بدل سکتا ہے, میں کا میرا دعویٰ ہے یہ کہ بدل جاتا ہے. اگر آپ یہ جو میں آپ کو پڑھا رہی ہوں قرآن کھول کے, قرآن کو پڑھتے ہوئے سنیں, یہ تو میری باتیں ہیں, میں تو آپ جیسی انسان ہوں, لیکن اگر آپ قرآن کھول کے اس کے الفاظ پہ غور کر کے اور جو میں نے آپ کو سبق بھیجا ہے وہ سنا ہوا ہو آپ نے, اس سے پہلے جو سورہ یوسف کی کہانی جو میں نریٹ کر چکی ہوں آپ کے لیے, اگر وہ آپ پورا سن چکے ہیں تو پھر یہ میرا دعویٰ ہے کہ اس صورت سے آپ کو جو تسلی اور جو ہمت اور جو یعنی کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تشفی ملنے والی ہے وہ قرآن میں اس کی مثال بہت کم اور جگہوں پہ ملتی ہے. حالانکہ قرآن پوری تسلی کی کتاب ہے, جب ایک دفعہ آپ اسے اپنی ترجیح بنا لیتے ہیں تو یہ تسلی ہی تسلی ہے, لیکن یہ صورت آپ سمجھیں کہ اس پہاڑ کی بلندی ہے. اس قالوا لیوسف و اخوہ, جب انہوں نے کہا کہ لیوسف ضرور یوسف و اخوہ اور اس کا بھائی, احب الی ابینا, احب حب سے نکلا ہے نا, یہ زیادہ پیارا ہے ہمارے بابا کو, الی ابینا ہمارے ابا کو, اور احب جو ہے یہ کمپیریٹو ایک مقابلہ کر رہے ہیں, تقابل کر رہے ہیں, تو یہ زیادہ پیارا ہے الا ابینا ہمارے بابا کو, منا ہم سے, ونہنو عصبا حالانکہ ہم تو ایک پوری جماعت ہیں. اب یہاں پہ جماعت کیوں ہے, یعنی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یوسف اور ہمارا جو یوسف کا بھائی ہے یعنی یہ دو سگے بھائی ہیں, یہ کہہ رہے ہیں نا, لیوسف و اخوہ اور اس کا بھائی, تو یوسف اور اس کا کوئی ایک سگا بھائی ہے, اور یہ ہمیں اسرائیلی روایات سے پتہ ہے کہ یہ حضرت بنیامین تھے جن کو انگلش میں بینجمن کہا جاتا ہے, یہ بھی پیغمبر تھے, اور یہ دو بھائی ایک بیوی میں سے تھے, ایک بیوی میں سے تھے, اور بنیامین ان سے بڑے تھے, یوسف سب سے چھوٹے تھے. لیکن یہ باتیں قرآن میں نہیں ہیں, یہ میں کہانی کو مکمل کرنے کے لیے آپ کو بتا رہی ہوں, اس کے سورسز قرآن سے نہیں ہیں. تو یہ دو بھائی سگے تھے, اور وہ جو اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ایک گروپ ہیں, عصبہ, تو عصبہ کا مطلب ہے یہ بڑا سا گروپ ہے, سات آٹھ لوگوں کا گروپ یا اس سے بھی بڑا. روایات میں یہ ہے کہ یہ نو بھائی تھے, تو نو بھائی یہ تھے اور یا دس بھائی یہ تھے اور دو یہ باقی تھے, اور حضرت یوسف نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ گیارہ ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. तो उन उस ख्वाब के कनेक्शन से इसराइली रिवायात में ये आया है कि ये 11 ये भाई थे और एक यूसुफ था, तो ये 12, टोटल ये 12 थे। और इन दो भाइयों के अलावा ये जो बाकी भाई जो इनसे बड़े थे वो एक और बीबी में से थे और वो इनके सुतेले भाई थे। अब ये भाई क्या कह रहे हैं कि यूसुफ और उसका भाई जो हमारे अब्बा को ज़्यादा प्यारा है, हालांकि हम तो एक बड़ी जमात हैं, इन अबाना, बेशक हमारा बाबा लफीज़ वाला अलिम मुबीन, एक खुली गुमराही में है, खुली गलती में है। अब ये तो कोई भी, यानी मुसलमान होना भी ज़रूरी नहीं है, अगर अपने बाप को कोई गुमराह कह रहा है तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये बच्चे या ये लड़के क्या सोच रहे हैं। उसबा का ये मतलब भी है कि ये टीनेजर से बड़े थे, एक जमात थे, एक फौज जैसे थे ये, तो ये टीनेज से गुजर चुके थे, इनमें ये सारे के सारे बलूगत में से गुजर चुके थे, मे बी ये 14-15 साल से ज़्यादा बड़े लड़के थे, जबकि ये दो बच्चे थे शायद यूसुफ और बिन्यामीन जो थे, या तो बिन्यामीन भी उन्हीं टीनेजर्स में शामिल थे और यूसुफ छोटे थे, अभी वो टीनेज में नहीं पहुँचे थे। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये छोटे जो हैं, अब इसमें एक बहुत बड़ा सबक है, एक आम साइकोलॉजी का सबक है, एक चीज़ है जिसको हम सिबलिंग राइवलरी कहते हैं, यानी कि बहन भाइयों की आपस की जो चप्पलिश होती है, जो आपस की उनमें एक जेलसी होती है, एक कुदरती जेलसी, जो बहन भाई ये कहते हैं कि हाँ हाँ आप तो अम्मी के लाडले हैं और आप तो अब्बू के लाडले हैं, और जाओ तुम कहो अम्मी अब्बू से, तुम्हारी बात वो मानते हैं, या वो ये कहते हैं कि ये छोटा जो है या छोटी जो है, इसकी बात तो, इसकी फरमाइश तो यूं ठक से वो पूरी करते हैं, हमारी तो वो बातें ही नहीं मानते हैं। सिबलिंग राइवलरी एक फिनोमिनन है जो नफ्सियात में, साइकोलॉजी में बहुत अच्छी तरह स्टडी किया गया है, बहुत अच्छी तरह उसको बयान किया गया है। और सिबलिंग राइवलरी में लोग बड़ी ख़तरनाक हरकतें करते हैं, और सिबलिंग, छोटे बेबीज़ को आप देखें, अपने छोटे बहन भाई को मारते हैं, एक साल, दो साल, तीन साल का बच्चा होगा और जो घर में नया बेबी आता है, कभी वो उसको मार रहे होते हैं, कभी वो उसके ऊपर बैठ रहे होते हैं, कभी वो उसका बॉटल चुरा के खुद ही पी रहे होते हैं। तो वो ये सिबलिंग राइवलरी की बड़ी प्यारी मासूम सी शक्ल है। लेकिन यही सिबलिंग राइवलरी जो है, अगर वही बात के शैतान तो इंसान का खुला दुश्मन है, और चूंकि इंसान में ये जिबिल्लत रखी गई है, ये जज्बा हर इंसान में मौजूद है, तो शैतान इस जज्बे को कहीं का कहीं ले जाके फिर इंसान को नुकसान पहुंचाता है। अब ये भाई जो हैं, ये एग्जैक्टली वही एक्सप्रेशन है, सिबलिंग राइवलरी का इजहार कर रहे हैं ये, कि हमारा ये जो यूसुफ जो है ना और इसका ये जो भाई है, ये अब्बा को बड़ा प्यारा है, हालांकि हम तो बड़ा अच्छा एक मजबूत जमात हैं और हमारे अब्बा जो हैं वो एक खुली गुमराही में हैं। अब्बा इनका देखें हजरत यूसुफ है, वो पैगंबर हैं और वो एक अच्छे फादर होंगे यकीनन, लेकिन लड़के जो हैं वो ये सोच रहे हैं। और फिर इसका अंजाम क्या हो रहा है, निक्तलू यूसुफा, मार डालो यूसुफ को, यानी इस हद तक वो बात पहुंच गई है कि अब ये हजरत यूसुफ को कत्ल करने के प्रोग्राम बना रहे हैं, अवित रहू या उसे फेंक आओ, तरह एक तरफ फेंक आना, इसे डाल आओ अर्दन, किसी भी जमीन में, अर्दन यानी अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है, यहां से दूर किसी जमीन में इसे डाल आओ, यखलो लकुम, खाली हो जाए तुम्हारे लिए, वजहो अबीकुम, वजहो तवज्जो, तवज्जो चेहरा, मर्जी, रजामंदी, तुम्हारे लिए वो खाली हो जाए तुम्हारे अब्बा की, व तकूनु मिन बादिही, और तुम हो जाओ इसके बाद, कौमन सालिहीन, एक बहुत अच्छी जमात। ये देखें आप वो नाकाम आरजुएं, अब ये बच्चे जो हैं इनमें एक तो सिबलिंग राइवलरी का इन्होंने इजहार किया है, जो नेचुरल बात है कि ये तो इस तरह का है, यूसुफ और इसका भाई अब्बा को ज़्यादा प्यारे हैं, फिर अगली बात जो है वो ज़रा ज़्यादा ख़तरनाक है कि हमारा अब्बा तो बिल्कुल ही गुमराह है, हमारे अब्बे को नहीं पता, उसे नहीं समझ आती, यानी शैतान फिर इंसान को इस तरफ ले जाता है और उससे भी आगे, चूंकि हमारा अब्बा बिल्कुल गुमराह है लेकिन फिर भी वो यूसुफ को नहीं छोड़ रहा, तो यूसुफ को मार डालो या इसे कहीं फेंक आओ, फिर क्या होगा, तुम्हारे लिए तुम्हारे वालिद की तवज्जो खालिस हो जाएगी। सिबलिंग राइवलरी का मुहर्रिक भी यही है, उसका मोटिव भी यही है कि माँ या बाप की तवज्जो हासिल करने के लिए बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं। और फिर वो, और तुम उसके बाद एक बहुत अच्छी कौम बन जाना, तुम फिर उसके बाद बहुत अच्छे हो जाओगे। अब ये یعنی کہ اتنا بڑا گناہ کرو گے، قتل کرو گے اپنے باپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، پھر تم بہت اچھے ہو جاؤ گے. یقیناً یہ شیطان کا بہکاوا ہے. قال قائل منہم، کہنے لگا ایک کہنے والا ان میں سے. اب قائل ان میں سے کوئی بھائی ہے، کیونکہ آپس میں پلان کر رہے تھے، اور یہ بھی ہے کہ ان میں اب بنیامین موجود نہیں ہے، کیونکہ یہ ان دو بھائیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو یہ وہ باقی 10 بھائی بیٹھ کے پلاننگ کر رہے ہیں. لا تقتلوا یوسف، نہ قتل کرو یوسف کو. وألقوه فی غیابۃ الجب، ہاں اسے پھینک آؤ کسی اندھے کنویں میں. یعنی اس کا دل پسیجا ہوگا، اس کے اوپر شیطان کا غلبہ کم ہوگا، تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اسے تم ایک اندھے کنویں میں پھینکا ہو یار. یلتقطہ بعض السیارت، اسے اٹھا لے گا وہاں سے کوئی مسافر. ان کنتم فاعلین، اگر تم ایسا کرنا ہی چاہتے ہو. دیکھو قتل نہ کرو. اب اس کو ایک احساس ہوا ہے اس کو کہ یہ بات غلط ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے.